مرشدنا ومولانا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاكي محمد اختر صاحب الحمد لله علیہ کے اشعار ہیں. نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی, نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی, روح میری سنبلو ریحان و سوسن ہو گئی, روح میری سنبلو ریحان و سوسن ہو گئی, جب ہمارے آب و گل میں درد دل شامل ہوا, جب ہمارے آب و گل میں درد دل شامل ہوا, ان کی گھر منزل ہماری پیش دامن ہو گئی, ان کی گھر منزل ہماری پیش دامن ہو گئی, جب ہمارے آب و گل میں درد دل شامل ہوا, ان کی گھر منزل ہماری پیش دامن ہو گئی, ان کی گھر منزل ہماری پیش دامن ہو گئی, کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن کے بغیر, کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن کے بغیر, ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی, ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی, کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن کے بغیر, کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن کے بغیر, ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی, ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی, ہم تو سہراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہاں, ہم تو سہراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہاں, ذکر حق فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی, ذکر حق فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی, نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے, نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے, روح کی طاقت ہماری شیر افغان ہو گئی, روح کی طاقت ہماری شیر افغان ہو گئی, نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے, نفس دشمن گو گیا مغلوب ان کی یاد سے, روح کی طاقت ہماری شیر افغان ہو گئی, روح کی طاقت ہماری شیر افغان ہو گئی, مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی, مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی, ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی, ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی, مت لگانا دل کو تم مت لگانا مت لگانا مت لگانا مت لگانا دل کو تم مت لگانا دل کو تم مت لگانا مت لگانا دل کو تم فانی حسینہ سے کبھی مت لگانا مت لگانا دل کو تم فانی حسینہ سے کبھی ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مکتا ہے. جب سے اختر روکش اغیار و بیگانہ ہوا جب سے اختر روکش اغیار و بیگانہ ہوا بزم عہد دل میں اس کی قدر آسن ہو گئی بزم عہد دل میں اس کی قدر آسن ہو گئی جب سے اختر روکش اغیار و بیگانہ ہوا بزم عہد دل میں اس کی قدر آسن ہو گئی بزم عہد دل میں اس کی قدر آسن ہو گئی.
خزائن معرفت و محبت. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مجدد زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات پر مشتمل جو ملفوظات آج سے تقریباً 50 برس پہلے کے ہیں اور ان کو مرتب کیا میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی محسنی صدیق و قلندر زمان حضرت والا میر صاحب نور اللہ مرقدہ نے نگرانی قلب سلوک کا آلائے منجنیق ہے. نگرانی قلب سلوک کا آلائے منجنیق ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ میرے شیخ کی 80 برس کی عبادت اور مجاہدے کا نچوڑ ہے, خلاصہ ہے, ست ہے, جوہر ہے, جو نام بھی چاہو رکھ لو. غور سے سنو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ. جو قرب اور عبادتوں سے برسوں میں بھی حاصل نہیں ہوگا, اگر یہ ہنر آ گیا تو بہت جلد کام بن جائے گا. جو قرب اور عبادتوں سے برسوں میں بھی نہیں حاصل ہوگا, اگر یہ ہنر آ گیا تو بہت جلد کام بن جائے گا. یہ مضمون حضرت نے جس وقت بیان کیا تھا اس وقت صدر مفتی دیوبند حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی, حضرت مولانا ابرار الحق صاحب اور دیگر اکابر علماء موجود تھے. یہ مضمون سن کر سب عشاش کر رہے تھے. یہ باتیں کسی مولوی سے جو اللہ والے کی صحبت میں نہ رہا ہو نہ سنو گے. ظاہری اعمال کی تاکید تو سب کر دیتے ہیں, لیکن قلب کے اعمال اور قلب کی نگرانی کی بات ہر ایک نہیں بتاتا. یہ سب اللہ والے بتائیں گے. سالک ظاہری گناہوں سے تو بچتا ہے ہی, یعنی زبان سے غیبت نہ ہو, ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, نماز میں قلب کو حاضر رکھنا, ذکر کی پابندی کرنا, رشوت و حرام مال سے بچنا, یہ تو آسان ہے, لیکن ہر وقت قلب کی نگرانی کرنا یہ مشکل کام ہے. ہر وقت قلب کی نگرانی کرنی چاہیے کہ قلب میں کیا ہو رہا ہے. بظاہر خاموش بیٹھا ہوا ہے, کوئی عمل نہیں کر رہا, لیکن اندر کارخانہ چل رہا ہے. کبھی کسی سے جلن پیدا ہو گئی, کبھی کسی مسلمان سے اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ فلاں فاسق و فاجر ہے اور میں اللہ والا ہوں, میری حالت اس سے اچھی ہے. کبھی دوسرے کو تو حقیر نہیں سمجھ رہا, لیکن اپنے آپ کو مقدس اور بزرگ سمجھ رہا ہے اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے. کسی کے مقابلے میں اپنے کو اچھا سمجھنا یہ تکبر ہے, اور بغیر نسبت اور تقابل کے اپنے کو اچھا سمجھنا یہ عجب ہے۔ عجب میں کسی کی تحقیر لازم نہیں آتی، کبر میں دوسرے کی تحقیر لازم آتی ہے۔ دونوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ کبھی جاہ و عزت اور شہرت کی طلب دل میں گھس رہی ہے، کسی نے دعا میں روتا ہوا دیکھ لیا تو نفس خوش ہو رہا ہے کہ اب تو لوگ مجھ سے دعا کرائیں گے، مجھے بزرگ سمجھیں گے۔ کبھی دل میں ریا پیدا ہو رہی ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہر وقت قلب کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ ہر وقت قلب پر نگاہ رکھو کہ قلب میں کوئی ایسی چیز تو نہیں گھس رہی ہے جو ہمارے اللہ کو ناراض کر دے۔ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہ آنے پائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ اس لیے دل کی ظاہری سطح پر نہیں، دل کی گہرائی میں تلاش کرو کہ کوئی دشمن تو نہیں چھپا ہوا ہے۔ محاذ پر سپاہی دوربین لگاتا ہے تاکہ دور سے نظر آ جائے کہ کہیں دشمن ہماری سرحد میں سرنگیں اور بارودیں تو نہیں بچھا رہا۔ تم بھی اپنے دل میں دوربین لگا لو، دل کو ہر وقت سامنے رکھو کہ کہیں نفس و شیطان دل میں ریا کی سرنگیں اور حسد کی بارودیں تو نہیں بچھا رہا۔ دل میں کسی سے جلن اور حسد تو نہیں پیدا ہو رہا ہے، اپنی بڑائی اور کسی مسلمان کی حقارت تو دل میں نہیں گھس رہی ہے۔ تقریر پر مجمع نے واہ واہ کر دی تو دیکھو کہ نفس میں اپنی بڑائی کے خیالات تو پیدا نہیں ہو رہے، یا دل میں دنیا کی اتنی محبت تو نہیں ہے کہ عرب اگر ابھی بلاوا آ جائے کہ چلو تو دل میں یہ خیال آئے کہ ابھی فلاں سے ملنا ہے، ابھی فلاں کو دیکھنا ہے، ابھی فلاں کام باقی ہے وغیرہ۔ نگرانی قلب ذکر اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ دل کو دنیا سے خالی رکھو، اپنے پروں کو پرواز کے لیے تیار رکھو۔ سبحان اللہ، واہ۔ دل کو دنیا سے خالی رکھو، اپنے پروں کو پرواز کے لیے تیار رکھو، دنیا کے قید و بند سے فارغ رکھو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج ہی ایسے بن جاؤ، ذکر سے رفتہ رفتہ یہ قوت پیدا ہو جائے گی۔ ذکر کرتے رہو، ناغہ نہ ہونے پائے۔ اگر روٹی نہ کھاؤ تو جسم میں کمزوری آتی ہے کہ نہیں؟ روٹی کھاتے رہتے ہو تو جسم میں طاقت رہتی ہے۔ اگر محلے میں کچھ دشمن ہوتے ہیں تو تمہارے چہرے کے سرخ و سفید رنگ کو دیکھ کر مغلوب رہتے ہیں، اگرچہ دل میں بغض رکھتے ہوں، لیکن اگر فاقہ ہو جائے تو دشمن چہرے کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ آج میاں میں دم نہیں ہے اور دو جھاپڑ لگائے گا۔ اسی طرح روح کی غذا ذکر اللہ ہے۔ جب تک یہ غذا پہنچتی رہتی ہے روح میں طاقت رہتی ہے۔ نفس و شیطان جو ہمارے دشمن ہیں مغلوب رہتے ہیں، اور جیسے ہی روح کو فاقہ دیا، ذکر کا ناغا کیا، یہ پچھاڑ دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان سانپ کی طرح پھن پھیلائے بیٹھا ہے، جب تک بندہ اللہ کا نام لیتا ہے یہ پھن کو ہٹائے رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب اس کا دل اللہ سے غافل ہو اور کب میں ڈسوں۔ لہذا قلب کو ہر وقت اپنے سامنے رکھو کہ اس میں غیر اللہ تو نہیں گھس رہا۔ آنکھ بند کر کے دل میں سوچو کہ ہم یہ مدرسہ کیوں تعمیر کر رہے ہیں۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر اپنے دل سے سوال کیا کرو کہ ہم کیوں پڑھا رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے عمل کے بارے میں اپنے دل سے سوال کرے اور دیکھے کہ کیا جواب آتا ہے۔ اگر جواب آتا ہے کہ اللہ کے لیے کیا تو شکر کرو، اور اگر اور چیزیں نظر آئیں تو اخلاص مانگو۔ اگر نام و نمود، جاہ و عزت، لوگوں میں بڑا بننے کی خواہش دل میں ہے تو اللہ سے استغفار کرو۔ جو کوٹھری اندھیری ہو اس میں سانپ اور بچھو ہوں تو کیسے نظر آئیں گے؟ ابھی دیا سلائی جلا دو تو سب نظر آ جائیں گے۔ اسی طرح دل کی ٹارچ ذکر اللہ ہے۔ سبحان، اسی طرح دل کی ٹارچ ذکر اللہ ہے۔ دیا سلائی تو اندھیری کوٹھری کو روشن کرتی ہے، لیکن ذکر دل کو روشن کرتا ہے۔ دیا سلائی کو اللہ کے نور سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کا نور ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نام کی برکت سے اور بزرگوں کی صحبت سے قلب نورانی ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ کرنے والے کو فوراً پتا چل جاتا ہے کہ قلب میں کس سوراخ سے کون سا سانپ داخل ہوا۔ خاتمے کا خوف جاہی امراض کا علاج ہے۔ سالک کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ اب قلب میں ریا آ رہی ہے، اب حسد آ رہا ہے، اپنی بڑائی اور دوسروں کی حقارت پیدا ہو رہی ہے، اب جاہ گھس رہی ہے، اس لیے وہ فوراً ہوشیار ہو جاتا ہے اور علاج میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ان سب کا علاج خاتمے کا خوف ہے۔ فوراً سوچ لو کہ عام مومنین تو بڑی چیز ہیں، میں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، بلکہ میں تو کتے اور سور سے بدتر ہوں، کیونکہ ابھی مجھے نہیں معلوم کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ آج اگر اپنے کو اچھا سمجھ لیا، آج اگر لوگوں میں واہ واہ بھی ہو گئی، لیکن خدا نخواستہ خاتمہ خراب ہو گیا تو کتے اور سور سے بدتر ہوں۔ ہاں، جس دن خاتمہ اچھا ہو جائے گا اس دن اپنے آپ کو اچھا سمجھ لوں گا۔ جیسے ہاکی میں کھلاڑی گیند کو دائیں بائیں کرتے ہوئے لے جاتے ہیں، لیکن نام اس کا ہوتا ہے جو گول کر دیتا ہے۔ ابھی ہم بھی اپنے ایمان کا گیند لیے جا رہے ہیں اور شیطان و نفس مقابلے میں ہیں۔ جس دن اس گیند کو ان سے بچا کر لے گئے اور گول کر دیا، اس دن سمجھ لو کہ کامیاب ہیں، ورنہ گیند بھی چھن گئی تو بیکار اور حقیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب اپنی بڑائی یا کسی کی حقارت دل میں آئے تو فوراً اپنے خاتمے کا خیال کر لو۔ اگر خاموش بیٹھے ہوئے ہو، بظاہر کوئی عمل نہیں کر رہے، لیکن قلب کی نگرانی کر رہے ہو، تو یہ قلب کا عمل ہے، قلب کی عبادت ہے۔ ظاہری اعمال تو عام مومنین بھی کرتے ہیں، لیکن قلب کی نگرانی اولیاء اللہ ہی کرتے ہیں۔ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے کہ تنہائی میں بیٹھے ہیں۔ میں دور سے حضرت کو دیکھا کرتا تھا، لیکن ایسے کہ حضرت کو میری موجودگی کا علم نہ ہو، تاکہ حضرت کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ بیٹھے بیٹھے بعض دفعہ کہتے تھے، یا ربی معاف فرما دیجئے، جیسے اللہ تعالی سامنے ہوں اور باتیں ہو رہی ہوں۔ یہ کیا تھا؟ یہی کہ کبھی جاہ کا خیال آ گیا تو فوراً اس کی تلافی کر دی کہ نفس میں بڑائی نہ آنے پائے۔ اس راہ میں آخر دم تک قلب کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، تراش خراش میں لگا رہنا پڑتا ہے۔ اندری رحمی تراشو می خراش، تا دمے آخر دمے فارغ مباش۔ اس راستے میں یہی کھلتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ جتنی قرب میں ترقی ہوتی جاتی ہے، اپنی حقارت بڑھتی جاتی ہے۔ جس نے یہ سمجھ لیا کہ آج میں کچھ ہو گیا، مجھے کچھ قرب نصیب ہو گیا، تو سمجھ لو کہ اسے کچھ نہیں ملا، یہ محروم ہے۔ سالک تو خاتمے کے خوف سے کائنات کی ہر شے سے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان سے کبھی اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھنا، چاہے اس کا عمل کتنا ہی خراب ہو، چاہے وہ بے نمازی ہو، شرابی ہو۔ بس یہ سوچنا چاہیے کہ نہ معلوم اللہ کو اس کا کون سا عمل پسند ہو، اور علم الہی میں اس کا خاتمہ اچھا لکھا ہوا ہو، اور میرا خاتمہ نہ معلوم کس حال پر ہو، نہ معلوم میری کون سی بات اللہ میاں کو ناپسند ہو کہ خاتمہ خراب ہو جائے، اور حکم ہو جائے کہ جا کمبخت، تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور سارا عمل دھرا رہ جائے۔ اس لیے سب کو اپنے سے اچھا سمجھو، خوش اخلاقی اور تواضع سے پیش آؤ۔ دل کی نگرانی ہی اخلاص ہے۔ اللہ تعالی سے اخلاص کی توفیق مانگتے رہو۔ اخلاص کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی تمہارا دوست اور بڑا ہے تو دھیان رہے کہ اس کی نظر میری نظر سے ملی ہوئی ہے، اس کی نظر کو دیکھتا رہے کہ وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ اخلاص دل کی نگرانی ہی کا نام ہے۔ ہر وقت یہ دھیان رہے کہ کسی بات سے اللہ میاں ناراض تو نہیں ہو رہے۔ مجمع میں تقریر کر رہے ہو، اگر مجمع کو دیکھ کر جاہ کا، کچھ اپنی بڑائی کا خیال آ گیا کہ آج میں کچھ ہو گیا، تو فوراً استغفار کرو کہ اے اللہ، اس مجمع کو دیکھ کر جو میرے نفس میں اپنی بڑائی کے جو خیالات پیدا ہوئے ہیں، آپ انہیں معاف فرما دیجئے۔ دوسرے یوں کہو کہ اے اللہ، آپ کی بات لوگوں سے کہنے کا حق ادا نہ ہوا۔ لاکھ حسین الفاظ، واقعات اور مثالیں ہم بیان کریں، لیکن کیونکہ آپ کی ذات تو ایسی خوبیوں والی ہے کہ اگر سمندر روشنائی ہو جائے اور اس سے آپ کی خوبیاں لکھنی شروع کی جائیں تو وہ ختم ہو جائے اور آپ کی خوبیاں ختم نہ ہو سکیں۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ دین کی دولت کا سبب دنیاوی مصائب اور حوادث نہیں، فضل خداوندی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ کیونکہ ہم پر مصیبت آ گئی، کیونکہ ہم کو دنیا نہ مل سکی، یا کیونکہ ہماری صحت خراب ہو گئی، اس وجہ سے مجبوراً ہم دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ خیال کرنا اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، کیونکہ ایسا شخص اللہ کی رحمت اور شان اجتباء کے بجائے دینداری کو اپنی مصیبت اور ناکامی کی طرف منسوب کر رہا ہے، سبب کو مسبب بنا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل خداوندی سے نظر ہٹا کر ایک سبب رحمت کو معبود بنا رہا ہے، یہ تو گویا شرک ہے۔ اگر مصیبت میں یہ خاصیت ہوتی کہ وہ اللہ تک پہنچا دیتی تو ہر مفلس اور نادار اللہ والا ہوا کرتا۔ حالانکہ مشاہدہ ہے کہ کتنے مصیبت زدہ بے دین ہیں، گھر میں فاقہ ہے، پہننے کو کپڑے نہیں، رہنے کو گھر نہیں، بیمار بھی ہیں لیکن اس کے باوجود داڑھی منڈا رہے ہیں، سنیما دیکھ رہے ہیں، شرابیں پی کر نالیوں میں پڑے ہوئے ہیں، نماز روزے سے دور کا واسطہ نہیں۔ کیوں صاحب، اگر مصیبت اور ناکامی یا مرض اللہ تک پہنچاتے ہیں تو ان کی مصیبت نے انہیں کیوں اللہ والا نہ بنا دیا؟ مصیبت تو موجود ہے، بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر متوجہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان جذب کا پرتو ان کی ارواح پر نہیں پڑ رہا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف کھینچنا نہیں چاہتے۔ پس رحمت و فضل خاصہ خداوندی کی بھیک مانگتا رہے، پس رحمت اور فضل خاصہ خداوندی کی بھیک مانگتا رہے۔ ہاں، بعض کے لیے انہیں مصائب کو اپنی طرف کھینچ لینے کا سبب بنا دیتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کو یہی مصائب اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ مصائب کی حیثیت صرف سبب کی تو ہو سکتی ہے، یہ مسبب نہیں ہیں، اصل چیز تو ان کا فضل اور رحمت خاص اور شان اجتباء ہے۔ جب میاں کا فضل خاص اور شان جذب شامل حال ہو جاتی ہے تب ہی بندہ ان کی طرف کھینچتا ہے، ورنہ عمر گزر جائے ان کا راستہ نہ ملے۔ گر نفضلت می کشید جان من، رہ نیابم گرچ ویراں شد بدن۔ اسی طرح اگر ان کا فضل متوجہ نہ ہو تو مجاہدات اور عبادات بھی ان تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتے، شیطان ایک منٹ میں سب پر پانی پھیر دیتا ہے۔ مولانا رومی نے مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے جو بظاہر تو فحش اور بھونڈا ہے، لیکن اس مثال سے جو علوم مولانا نے اخذ کیے ہیں وہ مولانا ہی کا حصہ ہے۔ دو امرد ایک سرائے میں رات کو ٹھہرے، ایک امرد تو بالکل بیریش تھا اور دوسرے کے چہرے پر داڑھی کے دو تین بال تھے۔ جس کے بال نہیں تھے اس نے بدماشوں سے اپنی حفاظت کے لیے پشت پر 70 اینٹیں لگائیں، اور جس کے دو تین بال تھے اس نے کوئی اینٹ نہیں لگائی۔ جس نے 70 اینٹیں لگائی تھیں لیکن چہرے پر چونکہ بال نہ تھے، رات میں بدماش نے اینٹیں ہٹا دیں اور وہ محفوظ نہ رہ سکا، اور جس کے چہرے پر دو تین بال تھے وہ بچ گیا۔ اس واقعے سے مولانا سبق دیتے ہیں کہ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ نہ ہو اور ان کی حفاظت نہ ہو تو شیطان ہماری عبادات کی اینٹیں ہٹا کر دل میں گھس جاتا ہے، دل میں ریا داخل کر دی، حب جاہ داخل کر دی، عبادت پر تکبر ہو گیا کہ اب میں کچھ ہو گیا ہوں، بس سارے مجاہدات بیکار اور بے حقیقت ہو گئے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ان مجاہدات پر بھروسہ نہ کرنا، ان مجاہدات پر بھروسہ نہ کر بیٹھنا، اٹھو اور عطائے شاہی سے دو تین بال مانگ لو۔ یہ بال کیا ہیں؟ رحمت و فضل خاص سے خداوندی۔ یہ بال بظاہر تو دو تین ہیں لیکن عبادات کی 70 اینٹوں سے کہیں زیادہ اہم ہیں، بلکہ یہی بال یعنی ادنا سی رحمت ان عبادات کی حفاظت کی ضامن ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو عبادات خطرے میں ہیں، کسی وقت بھی شیطان حملہ کر کے تباہ کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالی سے ان کی رحمت اور فضل کی بھیک مانگتے رہو۔ ساری عبادات بیکار ہو سکتی ہیں، لیکن اگر فضل و رحمت کے دو بال حاصل ہیں تو ان کو کوئی بیکار نہیں کر سکتا۔ شیطان بھی اس شخص پر رغبت نہیں کرتا جس پر میاں کا فضل دیکھتا ہے۔ اگر عمر بڑے سے بڑے گناہوں میں گزری ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی ناامیدی کا کوئی سبب نہیں جس پر ان کا کرم متوجہ ہوتا ہے، تو عین حالت گناہ میں بھی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اگرچہ شیطان تو ناامید کرتا ہے کہ تو نے تو اپنی عمر گناہوں میں تباہ کر لی ہے، تیرے گناہ تو معاف ہو ہی نہیں سکتے، تجھ پر فضل ہو ہی نہیں سکتا، تو جاننا چاہیے کہ یہ شیطان کا زبردست قید ہے، دھوکہ ہے شیطان کا۔ اس طرح وہ اللہ سے مایوس کر کے راستہ مارنا چاہتا ہے۔ ہم گناہ کر کے تھک سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالی معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے۔ بس اللہ تعالی قبول فرما لے۔ یہ تمام کے تمام ملفوظات ایسے عجیب ملفوظات ہیں کہ ان کے یہ ملفوظات اور جگہ شاید ہی کہیں ہوں، بہت ہی قیمتی ملفوظات ہیں، بہت ہی نافع، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اس مجلس ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔